السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان:
انتہا پسندی کا خاتمہ مشترکہ کوششوں ہی سے ممکن ہے. صرف مدارس نہیں دیگر تعلیمی اداروں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستانی عہدیداروں کے بیانات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا:
افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں اور یہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور بین الاقوامی خبروں میں: افغانستان میں لگاتار کئی مہلک حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے کو مزید سخت کرتے ہوئے درخواستوں کا پس منظر دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کا تعلق انتہائی خطرے والے 11 ملکوں سے تو نہیں ہے. اور شام کے شمال مغربی علاقے میں مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے باعث عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک سے انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں مدرسوں کے کردار سے متعلق ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے اور ان کے بقول اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بات افغانستان اور پاکستان میں مدارس کا کردار کے موضوع پر جاری کردہ ایک رپورٹ کی افتتاحی تقریب میں کہی. اس تقریب میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوا بھی موجود تھے. وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان کے مطابق احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں مدرسہ اصلاحات پر کام کیا جا رہا ہے اور ان کے بقول مدارس نے اس میں بہت دلچسپی لی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے لارجر پولیٹیکل ایشوز کو حل کیے بغیر دیر پا امن کا حصول ممکن نہیں. احسن اقبال نے کہا کہ اس وقت خطے کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا حل مل کر ہی نکالا جا سکتا ہے اور خاص طور پر نوجوانوں میں انتہا پسندانہ رجحانات کے خاتمے اور ان کی بحالی کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان نوجوانوں کو قومی دھارے میں لایا جا سکے. ماہر تعلیم اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب محض بیانات کی بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے.
یہ باتیں تو اب بڑی پرانی ہو گئی کیونکہ شروع شروع میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ تمام کی جڑ جو ہے وہ مدرسہ ہے, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, یہ جو بیماری ہے ایکسٹریمزم کی یہ پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کو پھیلانے میں صرف مدارس کا نصاب ہی کام نہیں کرتا بلکہ عام جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کا نصاب بھی کام کرتا ہے, ہمارا میڈیا بھی کام کرتا ہے, ہمارے سیاستدان بھی کام کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ.
قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا نے منگل کو کہا کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے 5,12,00,000 بچوں میں سے 2,85,00,000 بچے اسکولوں میں ہیں جبکہ 2,26,00,000 بچے اسکول نہیں جاتے. ان کا کہنا تھا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے بھی 30% ہی انٹرمیڈیٹ سطح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ناصر خان جنجوا کا کہنا تھا کہ ملک میں 38,000 مدارس ہیں جن میں 35,00,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناصر خان جنجوا کا کہنا تھا کہ صرف مدارس نہیں بلکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ مدرسہ اصلاحات کے حوالے سے کافی کام ہو چکا ہے اور ان اصلاحات کو قانونی شکل دینے کا عمل جاری ہے جس کے تحت مدارس میں زیر تعلیم بچوں کو بھی جدید نصاب پڑھایا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد کے لیے امریکہ، چین، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل 4 ملکی فورم سب سے اہم ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغان تنازع کو صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے 4 فریقی مشاورتی گروپ انتہائی مناسب فورم ثابت ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے منگل کو سرکاری ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل مکمل طور پر ناکام ہوا ہے اور جنگ سے تباہ حال افغانستان میں ان کے بقول گزشتہ 17 برسوں میں ہر طرح کے ہتھیار اور بارودی مواد استعمال کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان، چین، امریکہ اور افغانستان پر مشتمل 4 فریقی مشاورتی گروپ انتہائی موزوں فورم ثابت ہوگا اور پاکستان ہر اس امن عمل کی حمایت کرتا ہے جو افغانوں کی زیر قیادت اور ان کی شمولیت سے شروع کیا گیا ہو۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب کابل میں پے در پے دہشت گرد واقعات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ 4 فریقی گروپ 2015 میں تشکیل دیا گیا تھا جس کا مقصد امن عمل کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ آئندہ ماہ افغان حکومت کابل پروسیس کے تحت ایک اہم کانفرنس بھی منعقد کرنے جا رہی ہے جس میں خطے کے ممالک کے علاوہ بین الاقوامی قوتوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے اور اس میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس کانفرنس کے ممکنہ نتائج سے متعلق کہا کہ اس کا دار و مدار افغان حکومت کے طرز عمل پر ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی اور دیگر بین الاقوامی فورسز کی موجودگی اور پھر افغان حکومت کی طرف سے اپنی قوت سے متعلق کیے جانے والے دعووں کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حالات شاید بہتر ہوں، لیکن ان کے بقول صورتحال مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔
اس کے لیے پاکستان کو آن بورڈ کرنا، پاکستان کا تعاون لینا، پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہتر ہے کہ پاکستان کے تحفظات کو سامنے رکھ کر ایک ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے افغانستان بھی غیر مستحکم ہونے سے بچ جائے، پاکستان کی بھی سلامتی کے تقاضے پورے ہو جائیں اور جو خدشات بڑھ رہے ہیں دن بدن ان کو کم کیا جا سکے۔
اسی دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ترجمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ایسے میں کہ جب حکومت بات چیت کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، کابل میں ہونے والے حملے وہ سرخ لکیر ہیں جو پار کر لی گئی ہے۔ ترجمان شاہ حسین مرتضوی کا کہنا تھا کہ طالبان نے یہ حد پار کر کے امن کا موقع گنوا دیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے دارالحکومت دہلی میں 8 ماہ کی ایک بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
جی ہاں، یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک واقعہ ہے۔ یہ مغربی دہلی کے سبھاش نگر علاقے میں اتوار کے روز پیش آیا، لیکن وہ منظر عام پر کل آ سکا اور آج زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ 8 ماہ کی بچی جو ہے، اس کے والدین مزدور ہیں، باپ کہیں مزدوری کرتا ہے اور ماں بھی گھروں میں کام کرتی ہے۔ اتوار کے روز یہ دونوں اپنی بچی کو ایک عمارت میں کسی کے گھر نگرانی میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے کام کرنے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی ماں واپس آئی تو اس نے بچی کو خون میں لتپت دیکھا اور بچی کے پرائیویٹ پارٹ سے خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ بچی کو اسپتال لے گئے جہاں 3 گھنٹے تک اس کا آپریشن چلا 8 ماہ کی بچی کا، اور اس وقت وہ آئی سی یو میں داخل ہے۔ اس کی حالت نازک ہے۔ بچی کے والد نے بتایا کہ اس کے گھر اسی کا ایک رشتہ دار تھا جو بچی کا کزن ہے، 28 سال کا ہے، وہ شراب کے نشے میں تھا اور وہ اس بچی کو یہ کہہ کے وہاں سے لے گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں یا اسے کھلانے جا رہا ہوں، اور وہ اس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ دہلی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن نے اس واقعہ کو انتہائی خوفناک قرار دیا ہے اور پورے ملک میں اس پر اظہار ناراضگی کیا جا رہا ہے۔ خواتین کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو اور خاص طور سے اس شخص کو انڈیا گیٹ پر لا کر سرعام پھانسی دی جانی چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں ان کو اسی طرح کی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو اور وہ اس قسم کی حرکتیں انجام نہ دیں۔ اس واقعے پر پورے ملک میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس پر پورا ملک ایک طرح سے سوگوار ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران مہلک حملوں کی یہ کہتے ہوئے شدید مذمت کی ہے کہ واشنگٹن طالبان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا جو بہت سے بے گناہ بچوں اور عورتوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے موقع پر کی ہے جب ایک نئی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امریکہ کی فوجی کاروائیوں میں اضافہ افغان حکومت کی اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
افغانستان میں ایک ہفتے سے کچھ زیادہ مدت کے دوران 4 مہلک حملوں کے سبب، جن میں سے ایک مہلک ترین کار بم دھماکہ تھا جس میں کابل میں 150 لوگ ہلاک ہو گئے۔ افغان حکومت نے قومی سوگ منایا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ کابل کے 2 حملوں کے پیچھے تھے اور ایسے میں افغانستان ایجنڈے میں شامل تھا، جب پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا،
innocent people are being killed left and right, bombing in the middle of children, in the middle of families, bombing, killing all over
the Taliban. ہر طرف بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بچوں کو، خاندانوں کو بم دھماکوں کا ہدف بنایا جا رہا ہے، سارے افغانستان میں ان بموں سے لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، چنانچہ ہم طالبان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ ماضی میں امریکہ نے ممکنہ امن بات چیت میں طالبان کو شامل کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ جب ولسن سینٹر کے اسکالر مائیکل کوگلمین سے اسکائپ پر سوال کیا گیا کہ طالبان قتل عام کی ذمہ داری کیوں قبول کر رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا،
The Taliban wants to weaken the Afghan state in any way possible. And it wants to do that now by proving that the Afghan state cannot protect its people. It cannot protect security.
طالبان افغان مملکت کو ہر اس طریقے کو اختیار کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ممکن ہو، اور یہ سب کچھ وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ افغان مملکت اپنے عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، جن میں شہری بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے، اور 11 ستمبر کے امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں افغانستان پر امریکی حملے کے 16 برس بعد اب وہاں 11,000 امریکی فوجی متعین ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی سرحد پار پاکستان میں ہو رہی ہے، اور کوگلمین کہتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ان کے الفاظ،
I do not think the US will declare Pakistan as a state sponsor of terror. That would be a very dramatic pressure point.
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک قرار دے گا۔ یہ دباؤ ڈالنے کا ایک انتہائی ڈرامائی مرحلہ ہوگا، جو نہ صرف یہ کہ غالباً کارگر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا غالباً یہ مطلب بھی ہوگا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر سپلائی کے ان راستوں کو بند کر کے اس کا جواب دے گا جو نیٹو افواج افغانستان تک رسائی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ تھے کوگلمین۔ افغانستان میں اس وقت تشدد کی جو سطح ہے، اس کے پیش نظر ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ کی تاریخ کی یہ طویل ترین جنگ جلد کسی وقت ختم ہو سکے گی۔ عمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
افغانستان میں لگاتار کئی مہلک حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر افغانستان میں امن کا قیام کہاں تک ممکن ہے؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اپنی اس رپورٹ میں اٹھائے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ریپبلکن پارٹی کے ایک سرگرم کارکن اور صدر ٹرمپ کے حامی ساجد تارر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور بقول ان کے، صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں،
اپنے ہر چیز کو ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، انہوں نے ایڈ کو بند کرنے کا کہا تھا، انہوں نے بند کر دی، اور یہاں پہ افغانستان بالخصوص جو کہ ایک میس بن چکا ہے پچھلے 8 سال کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے، اب اس کو وہ ٹھیک کریں گے۔ طالبان پچھلے، آپ نے دیکھا ہوگا، تقریباً پچھلے 1-2 مہینے سے مسلسل ایکٹیولی اٹیک کر رہے ہیں وہاں پہ امریکن انٹرسٹ پہ، امریکن لائفز پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو کل ان کا کہنا جو کہ افغانستان کے بارے میں طالبان کے حوالے سے کہ ان سے بات نہیں کریں گے، بڑا سگنیفیکینس ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ امریکن فورسز اب ایکشن لے رہی ہیں ان کے خلاف۔ پچھلے 8 سال امریکن آرمی جنرلز کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب وہ ہاتھ کھلے ہیں۔ پینٹاگون از اسٹرانگ، 3 ریٹائرڈ آرمی جنرل ان دا کیبنٹ۔ تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کو سیریس لینا چاہیے، لینا ہوگا، لینا پڑے گا، اور طالبان کو میرے خیال میں وہ سختی کے ساتھ ڈیل کریں گے۔
افغان پیس کاؤنسل کے ایک ممبر بدر الدین افغان نے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں کو بالکل پشت پر ڈالنا درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے اس وقت طالبان 2 دھڑوں میں تقسیم ہیں۔ افغانستان اور قطر میں موجود دڑا امن مذاکرات کے حق میں ہے، جبکہ حقانی نیٹ ورک، جس کو بقول ان کے پاکستان کی حمایت حاصل ہے، اس وقت مذاکرات کے حق میں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کو مکمل طور پر رد کرنے کی بجائے ٹرمپ انتظامیہ کو چاہیے کہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالے۔ ایک افغان تجزیہ نگار میر ویس افغان کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کے اس بیان کو امریکی پالیسی سمجھا جائے تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے افغان پیس کونسل کے ممبر بدر الدین سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے اعلان کے بجائے صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالے۔
بڑی خطرناک بات ہے طالبان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، کیونکہ یہ اس بات سے جھگڑا جو ہے وہ مسلسل زیادہ ہوتے جائے گا۔ پاکستان گرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اب تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ طالبان وہاں پہ موجود ہے اور طالبان وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، اور صرف مسئلہ جو ہے وہ حقانی شبکے میں ہے جو کہ اس حملوں کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہوئی ہے۔
دوسری جانب پاکستان سے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اور دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس بیان کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔
یہ اس میں خطرہ ہوگا کہ اس صورت میں طالبان اور داعش کہیں آپس میں ہاتھ نہ ملا لیں، اور اگر یہ دونوں جنگجو گروپ آپس میں مل گئے تو پھر مزید دقت اور دشواری پیدا ہوگی پورے خطے کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی اور افغان باشندوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ویو پوائنٹ ٹھیک ہے کہ یہ جو چھ ملکی چار ملکی مشاورتی گروپ ہے اس کی سروسز کو مستعار لیا جائے تو یہ غالباً ہمارے لیے ایک بہتر آپشن ملتی ہے کہ وہ شاید ہمارے لیے کچھ حل اس مسئلے کا ڈھونڈ پائیں۔
شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے گاؤں میں دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ کرم ایجنسی کے مرکزی قصبے پاڑا چنار میں تعینات حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایجنسی کے علاقے غوث گڑھی کے سرحدی گاؤں مسقبل میں یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا۔ حکام نے بتایا کہ ایک ہی خاندان کے افراد گاڑی میں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی سڑک میں پہلے سے نصب دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے ٹکرا گئی۔ بم دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ اسے موجود 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے 3 زخمیوں نے بعد میں دم توڑ دیا۔
صدر ٹرمپ ایک ایسے موقع پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں جب صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسلر مولر کی تحقیقات جاری ہیں اور اب ایک نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنے خطاب میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کریں گے، بالخصوص ٹیکس اصلاحات اور بہتر معاشی حالات کو وہ اجاگر کریں گے۔ پیر کے روز صدر نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے مختصراً اس جانب اشارہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تقریر بہت عمدہ ہوگی۔ ہم نے اس پر سخت محنت کی ہے اور بہت سے امور کا احاطہ کیا ہے جس میں ٹیکسوں میں اصلاحات کی منظوری جیسی اہم کامیابی بھی شامل ہے۔ میں امیگریشن کے موضوع پر بھی بات کروں گا کیونکہ کئی برسوں سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے اور ہم اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن اب ہمیں یقیناً اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گی۔ یہ اس لیے لازم ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے پاس ووٹوں کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ اسے اکیلے منظور کر سکے۔ یاد ہے کہ امیگریشن کے مسئلے پر ابھی حال ہی میں کانگریس میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور کار حکومت کو 1-2 دنوں کے لیے جزوی طور پر بند کرنا پڑا تھا، لہذا کانگریس کو ہفتے اشرے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی اور متفقہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے امیگریشن کے بارے میں جو نیا فریم ورک بنایا ہے اس میں کانگریس سے کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے سرحدی دیوار تعمیر کرنے کے لیے $25 ارب مختص کرے۔ مجموعی طور پر صدر ٹرمپ کے کانگریس سے اس پہلے سالانہ خطاب میں داخلی مسائل کے ساتھ ساتھ خارجی چیلنجوں کا بھی ذکر ہوگا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک معاندانہ اقدام کے طور پر فہرست جاری کی ہے جس میں 210 لوگوں کے سیاسی روابط کریملن حکومت کے ساتھ اور دولت کی تفصیلات ظاہر کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا جائے گا. امریکی محکمہ خزانہ نے کانگریس کی طرف سے جاری کردہ فہرست شائع کی تھی جس میں ان روسی سیاستدانوں اور تجارتی شخصیات کی نشاندہی کی گئی جو صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت کے بہت قریب ہیں اور ان کے چوٹی کے لیڈروں سے تعلق اور مالی حیثیت کی تفصیل بھی دی گئی ہے. 200 سے زیادہ افراد پر اس فہرست میں کوئی نئی تعزیرات عائد نہیں کی گئیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے پہلے ہی امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں. ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے کو مزید سخت کرتے ہوئے درخواستوں کا پس منظر دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کا تعلق انتہائی خطرے والے 11 ملکوں سے تو نہیں ہے. عہدیداروں نے ان ملکوں کے نام بتانے سے تو انکار کیا، لیکن جب پیر کے روز انہوں نے اخباری نمائندوں کو تبدیلیوں سے آگاہ کیا تو عمومی طور پر یہ ملک مصر، ایران، عراق، لیبیا، مالی، شمالی کوریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، سوڈان، شام اور یمن ہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی کی امریکی ڈائریکٹر کرسچن نیلسن کا کہنا تھا کہ یہ سختیاں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کی گئی ہیں. ان کا کہنا تھا،
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program.
وہ کہہ رہی ہیں، ہم انتہائی خطرناک ملکوں سے درخواست گزاروں کو نئے سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کریں گے جس میں ایسا پروگرام شامل ہوگا کہ دہشت گرد اور دھوکے باز اسے استعمال نہ کر سکیں. یہ تبدیلیاں نہ صرف سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گی بلکہ اہم یہ ہوگا کہ یہ ان مہاجرین کی مدد کرے گا جو ظلم و ستم سے بھاگ کر آ رہے ہیں. شام کے شمال مغربی علاقے میں مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے باعث عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ترکی آفرین شہر کو کردوں سے خالی کرانا چاہتا ہے. روس کی پشپناہی کے ساتھ حکومت کے تیاروں نے پیر کے روز ادلب صوبے میں باغی کمیونٹیز کا گھیراؤ کیا. یہ لڑائی شام سے متعلق سوچی میں ہونے والی بات چیت سے قبل ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کی سلطس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
پیر کے روز سرحدی علاقے آفرین میں لڑائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا جہاں ترکی کردوں کے تسلط کو ختم کرنے کا خواہاں ہے. انکرا کا دعویٰ ہے کہ کرد ملیشیا جس نے شام میں داعش کے خلاف کامیابی سے حملے کیے ہیں دہشت گرد گروپ پی کے کے کی ہی ایک شاخ ہے. شام کے باغی گروپ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل محمد الحامدین کہتے ہیں، ماؤنٹ برسایا ایک اہم اور حکمت عملی کے لحاظ سے بہترین مقام ہے. یہ اس علاقے کا بلند ترین مقام ہے اور اس پر پی کے کے کا قبضہ رہا ہے. ترکی کے حملے میں ہلاک ہونے والے جنگجوؤں اور عام شہریوں کی تدفین پیر کے روز آفرین شہر میں کی گئی جبکہ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کیا گیا. اسی دوران روس اور شام کے سرکاری طیاروں کی ادلیب کے قریب گولہ باری سے اتوار تک کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور ایسے میں جب منگل کے روز روس کے تفریحی مقام سوچی میں شام کے مسئلے سے متعلق بات چیت ہونے جا رہی ہے، شام کے مختلف گروہوں کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی ہے. روس حزب اختلاف کے خلاف شام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، تاہم بعض مختلف رائے رکھنے والے افراد اس میں شریک ہو رہے ہیں. ایسے ہی ایک شامی ہیتم مانا کہتے ہیں، روس کا کردار عمومی طور پر لازمی ہے، بعض منفی باتیں بھی ہیں جیسے کہ حملے، فضائی حملے، شام میں ان کے بعض حملے، کئی باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف دسمبر سن 2011 سے میری رائے یہی ہے کہ روس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں. سوچی کے مذاکرات میں شام کے آئین میں تجدید کی پیشکش پر توجہ مرکوز کی جائے گی. شام کی اپوزیشن، ہائی نیگوسیشن کمیٹی اور کرد روس میں ہونے والی اس بات چیت میں شریک نہیں ہو رہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کا پہلا اور واحد موبائل بس اسکول. رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان بھر کے شہروں کی کچی آبادیوں میں لاکھوں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنی غربت یا اپنی آبادی میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے یا فاصلے پر واقع اسکولوں تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے گھر والوں کی عدم توجہی کی وجہ سے کسی باقاعدہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن کیا ان بچوں تک کسی اسکول کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تھا وہ خیال جس کو حقیقت کا رنگ دیا کراچی پاکستان میں قائم ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے، جسے ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے 25 سال قبل قائم کیا تھا اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں پڑھانے کا بندوبست کر کے. اس ادارے میں ابتدا میں کچی آبادیوں کے قریب واقع خوشحال آبادیوں کے مکینوں کے گھروں کے لانس میں ان کچی آبادیوں کے بچوں کو لا کر ان کی تعلیم کا بندوبست شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں جب وہ ایسی بہت سی کچی آبادیوں کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کر چکا تو وہ ایک ایسی کچی آبادی تک پہنچا جس کے قریب کوئی بھی ایسا گھر دستیاب نہ ہو سکا جہاں اس کچی آبادی کے بچوں کے لیے کوئی ہوم اسکول قائم کیا جا سکتا جہاں تک وہ بچے آسانی سے پہنچ پاتے۔ تو اگر بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا اسکول بچوں تک نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تھا وہ خیال جس پر غور کیا اور حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کی ادارے کی بانی اور خوشحال گھرانوں کے ارکان پر مشتمل ادارے کی ٹیم نے۔ اس نے شروع میں ایک پرانی بس کو اور بعد میں ایک نئی بس کو کلاس روم کی شکل میں ڈھالا جس میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کلاس روم کی طرز کے فرنیچر، بلیک بورڈ اور کمپیوٹرز تک کا بندوبست کیا گیا۔ یہ بس اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں روزانہ پہنچتی ہے جہاں آبادیوں کے بچوں کو ایک استاد دو دو گھنٹے کی چار شفٹوں میں پرائمری تعلیم مفت فراہم کرتا ہے۔ ادارے کی بانی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے، جو امریکی ریاست مشیگن میں 11 سال تک اپنا کلینک کامیابی سے چلانے کے بعد اپنے آبائی ملک کا قرض چکانے پاکستان واپس آ چکی ہیں، اس وقت انڈس اسپتال کراچی میں انفیکشس ڈیزیز کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بس اسکول کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
سسٹم یہ ہے کہ یہ بس کہیں میرے گھر کے قریب ایک خالی گلی ہے، خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ پارک ہوتی ہے۔ صبح 8 بجے نہیں 7:45 بجے ڈرائیور آتا ہے اور گاڑی لے کر، اور میں خالی کچھ مشکل سے 3-4 کلومیٹر آگے کلفٹن کے ایریا میں وہاں پہ خالی پلاٹ ہے، وہاں جا کے رکتی ہے۔ اور صبح 8 سے 10، 10 سے 12، 12 سے 2 اور 2 سے 4 بجے، تھوڑا سا بیچ میں 5-7 منٹ کا وقفہ ہو، تو یہ چار شفٹیں ہوتی ہیں۔ ہر شفٹ میں 25-30-35 بچے ہر شفٹ میں، دو چار شفٹوں میں ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کا ادارہ اس بس اور کراچی بھر کی کچی آبادیوں کے قریب واقع ہوم اسکولز میں روزانہ 600 بچوں کو ابتدائی تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور اب تک ایسے 15,000 بچے ان کے سسٹم سے نکل کر بہتر روزگار کے ساتھ اپنی زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلی لا چکے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہ بس اور یہ ہوم اسکولز میسر نہ آتے تو وہ شاید اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتے۔ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا تھا،
شروع سے ہم نے یہ کیا کہ جو بچے کم از کم 1 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور اتنے قابل ہو جائیں کہ وہ اسکول میں داخلہ لے سکے، ان کے والدین کو بھی ایک کانفیڈنس ہو گیا کہ بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں، تو ان کو بچوں کو بیٹوں کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ 86 سے لے کے اب تک کم از کم ہم نے حساب لگایا ہر سال کا، اب تک کے کچھ 15,000 بچے اس سسٹم سے نکل چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کالج گئے ہیں۔ اس وقت 35 بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر نصیب صلاح الدین کا کہنا تھا،
میں ایک بات کہوں گی، جو بڑے گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچوں کو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں، یہ خدا را نہ کرے۔ اگر بچے سے بہت محبت ہے تو اس کو پڑھائیں، اپنے گھر میں پڑھائیں، یا 6-8 بچوں کو بٹھا کے تعلیم دیں، ان کو اسکولوں میں داخلہ دلوائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔
یہ تھی کہانی کراچی پاکستان کے ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور ادارے کی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کی، جنہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں تعلیم دینے کا جو ایک چھوٹا سا نیک کام شروع کیا تھا 25 سال قبل، آج وہ ایک بہت بڑے نیک مشن میں تبدیل ہو کر دنیا بھر کے سامنے ایک انوکھے بس اسکول کی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر مشا ڈوبنسکی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب خیر۔